یہ آڈیو اسلامی افکار کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ جمعہ کی نسبت نے ہم سب کو اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع کر رکھا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اسی آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صدی ہجری پر خلیفہ راشد تھے، اس کے ختم پر، اور جن کو عمر ثانی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مماثل قرار دیا جاتا تھا، انہوں نے اپنے زمانے حکومت میں یہ سرکولر جاری کیا ائمہ اور خطبہ کو، گورنروں کو، کہ وہ اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں پڑھا کریں، اور اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں تین باتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے، ویسے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ تین باتوں سے منع فرمایا ہے، بے حیائی سے، عام برائی کی باتوں سے، اور ظلم سے، بغی سے۔ لیکن میں صرف تین الفاظ کی تشریح کروں گا۔ عدل کے معنی عام طور پر اردو زبان میں انصاف کے کیے جاتے ہیں، لیکن اصل معنی عدل کا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ پورا پورا حق دے دیا جائے، نہ اپنا حق چھوڑا جائے اور نہ دوسرے کا حق لیا جائے، یہ عدل ہے۔ والد کا انتقال ہوا، جتنے بچے ہیں انہوں نے شرعی اصول کے مطابق اپنی جائیداد کی تقسیم کر لی، کسی نے ایک گز زمین چھوڑا نہیں اور کسی نے دوسرے کی ایک بالش زمین لینے کی کوشش نہیں کی، اس کو عدل کہتے ہیں۔ شوہر نے بیوی کا پورا پورا حق ادا کیا، اس کا نفقہ ادا کیا، اس کی ضروریات پوری کی، بیوی نے شوہر کا پورا حق ادا کیا، یہ عدل ہے۔ عدل سے سماج میں امن قائم رہتا ہے۔ جس سماج میں انصاف قائم رہے گا، اس پنکھے کو بند کر دیجیے، جس سماج میں انصاف قائم رہے گا اس میں امن ہوگا۔ آج کل لوگ لاٹھی کی طاقت سے اور بندوق کی گولیوں سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اس سے امن قائم نہیں ہوتا ہے۔ امن قائم ہوتا ہے انصاف سے۔ جب سماج کے ہر آدمی کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا پورا حق ہم کو مل گیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی ہے، تو وہ دوسرے سے جھگڑے گا نہیں، الجھے گا نہیں، دوسروں سے اس کی دشمنی نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جس کو کہا گیا ہے احسان۔ احسان کے معنی ہیں ایثار کے، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، اور خود اپنے لیے اپنے سے کم پر راضی ہو جانا، یہ احسان ہے۔ فرض کیجئے کہ والد کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی زمین ایسی ہے کہ جس میں روڈ فیس زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ اب سب بھائی چاہتے ہیں کہ ہمیں روڈ زیادہ روڈ فیس ملنا چاہیے۔ ایک بھائی کھڑا ہوا، اس نے کہا تم لوگ اپنی اپنی پسند کی زمین لے لو اور جو بچ جائے وہ مجھے دے دو۔ دوسروں کو اس کے حق سے بڑھ کر دینے پر آدمی راضی ہو جائے اور خود اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ گھر میں شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، آپس میں ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں، کچھ کام بیوی کے ذمے ہیں، کچھ کام شوہر کے ذمے ہیں۔ شرعاً تو ایسی تقسیم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر خواتین کپڑے دھو دیتی ہیں، کھانا پکا دیتی ہیں، مرد دن بھر محنت مزدوری کر کے کماتا ہے اور لا کر گھر کا خرچ چلاتا ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ تم بہت بیمار ہو، تمہاری صحت اچھی نہیں ہے، آؤ آج واشنگ مشین کا کام میں کر دیتا ہوں، میں اپنے کپڑے بھی مشین میں ڈال دیتا ہوں اور تمہارے کپڑے بھی، اور دونوں کپڑے دھل جائیں گے۔ یا بیوی نے یا شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو گھر کا خرچ تو ہوتا ہے 5,000 روپے، لیکن یہ میں 10,000 روپے تم کو دے رہا ہوں، 5,000 روپے زیادہ دے رہا ہوں، تم اس کو جیسے چاہو خرچ کر لو۔ یہ احسان ہے، حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا۔ آج کل گھروں میں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہت سے گھروں میں ایک مستقل جھگڑا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بہوئیں کہتی ہیں کہ ساس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرض کیجئے، دیکھیے، جہاں مجبوری کی حالت ہو، ساس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہو، یا اس کی کوئی ایسی خدمت ہو جو خدمت عورت ہی کر سکتی ہو، مرد نہیں کر سکتا ہو، تو وہاں وہ خدمت بہو پر واجب ہوتی ہے شرع۔ لیکن اگر فرض کر لیں ہیں کہ ایسی صورتحال تھی کہ ساس اپنی ضروریات خود پوری کر سکتی تھی، اور مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں تھی، لیکن بہو نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگرچہ ساس کی خدمت ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اگر ساس اس سے راضی ہوگی تو میرے شوہر کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، برکت پیدا ہوگی، اور اس رزق کا فائدہ ہم کو بھی پہنچے گا، اس لیے میں اپنے ساس کی پوری خدمت کروں گی، میں اس کو اپنی ماں کی طرح بنا کر رکھوں گی۔ تو آپ دیکھیے، یہ جو عمل ہے یہ احسان کا عمل ہے۔ تو عدل سے امن قائم ہوتا ہے اور احسان سے محبت قائم ہوتی ہے۔ جب آدمی دوسرے کو اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دیتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل احسان پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لائے تو جس وقت آپ مکہ سے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کے 2 مکانات تھے، ایک تو آپ کا آبائی مکان تھا، دوسرا مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ اس مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کے گھر سے اور مرحوم اور محسن بیوی کے گھر سے انسان کو ایک جذباتی تعلق رہتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان دونوں مکانوں کو خالی کیا جائے تو ایک لمحے میں مکان خالی ہو جاتا ہے اور 10,000 صحابہ آپ کے قدموں میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور اپنے ان مکانات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کیونکہ اگر آپ اپنا مکان لیتے تو جتنے لوگوں نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ سارے لوگ اپنے مکان کے طلبگار ہو جاتے، اور مکے میں ایک افراتفری پیدا ہو جاتی. تو جیسے فتح مکہ کے دن 10,000 لوگ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہونے کے بجائے آپس میں الجھے ہوئے ہوتے. یہ احسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان والا سلوک کیا، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی، اور کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ایک دن میں 10,000 لوگ مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح ہم کو اپنی گھریلو زندگی میں ہمارا عمل ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل احسان پر تھا. آپ کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اور آپ کی بیویوں کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ احسان پر مبنی تھا. اگر یہ پریشانی ہو رہی ہے بند کرنے کے، پنکھا چلا دیجیے، پنکھا چلانے کے بند کرنے کی جیسے پریشانی ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی زندگی کتنی زیادہ بے تکلفی کی تھی. حضرت عائشہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جب مجھ سے خوش ہوتے ہیں تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، اور ناراض ہوتے ہیں تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے اندازہ کر لیتی ہو؟ کہنے لگے کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں. نہیں، حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو، رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، میرا نام لیتی ہو. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو، رب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے مزاج کی کتنی رعایت کرتے تھے، ان کے ناز و انداز کو برداشت کرتے تھے. ہر شوہر و بیوی کے درمیان بسا اوقات تھوڑی بہت کہا سنی ہو جاتی ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایسے ہی کچھ کہا سنی ہو گئی. حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو حکم بناتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے معاملات کو سن کر فیصلہ کر دے. اب سوچئے، حضور تو خود تمام حکموں کے حکم تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم حکم بناتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں. آپ نے پوچھا، کس کو حکم بنائیں؟ حضرت عمر کو حکم بنائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت تیز آدمی ہے، ان کو میں حکم نہیں مانتی. کہا، اچھا ایسا کرو، حضرت ابو بکر کو حکم بنائیں. کہا، ہاں، حضرت ابو بکر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. کہا، ہاں، ان کو حکم بنا دیجئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضور نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو مسائل ہیں ان کو تم پیش کرو گی یا میں پیش کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہی پیش کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے درمیان اور عائشہ کے درمیان کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی ہے. بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ صاحبزادی تھی حضرت عائشہ، ان کو سخت غصہ آ گیا حضرت عائشہ کو کہ پیٹھ پر تھپڑ رسید کر دیا. وہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی. حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ آپ نے تو معاملہ خراب کر دیا، ہم نے تو آپ کو صلح کرانے کے لیے بلایا تھا، یہ تو اور بدمزگی پیدا ہو گئی. بابا آپ تشریف لے جائیے اور ہم لوگ خود اپنے معاملے کو حل کرتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عائشہ دور جا کر بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ قریب آؤ، بات کریں گے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نہیں آتی. حضور نے فرمایا کہ ابھی تو تم میری پیٹھ سے چپکی ہوئی تھی اور اب کہتی ہو کہ میں نہیں آتی. پھر حضور نے ان کو سمجھایا، ان کو بہلایا. اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور کی زندگی اپنے گھر میں حاکمانہ نہیں تھی، دوستانہ تھی. کتنی محبت سے آپ اپنی ازواج سے پیش آتے تھے. آپ سوچئے کوئی شخص اگر اللہ کے نبی سے ناراض ہو جائے تو وہ مومن باقی رہے گا؟ ہم اور آپ میں سے کوئی کہے کہ میں حضور سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، مسلمان باقی رہیں گے ہم لوگ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو یہ حق دیا تھا کہ وہ حضور سے ناراض ہوتی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ڈانٹا، انہوں نے اس کا پلٹ کر جواب دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا تمہاری یہ مجال، تم میری بات کا جواب دو. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی حفصہ جو حضور کے نکاح میں ہیں، وہ تو تین تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت بھی بند کر لیتی ہیں اور آپ میرا جواب سننے کو تیار نہیں. یعنی حضور کس طرح اپنی گھریلو زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، برداشت کرتے تھے اپنی زندگی میں. اور حضور کے ازواج مطہرات وہ کس طرح مشقتوں کو برداشت کرتی تھی. آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر دو دو مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی تھی. سوچئے کتنی مشکل بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک باغی کا نکاح ہو رہا تھا تو دلہن کو سجانے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنا ایک استعمال شدہ کپڑا بھیجا، ان کو وہ کپڑا پسند نہیں آیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو جو اچھا سے اچھا کپڑا ہم لوگ پہنتے تھے وہ آج ہماری بادیوں کی نظر کو نہیں بھاتا ہے. اتنی سادہ زندگی اور اتنی تکلیف اور مشقت کی زندگی ان حضرات نے گزاری. اگر اس طرح کی مشقتوں کو برداشت نہیں کرتی ازواج مطہرات تو اسلام کی اشاعت نہیں ہوتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گھر کی طرف سے ذہن کو فارغ کر کے دعوت کا کام کیا، آپ دعوت کا کام نہیں کر پاتے. آج بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مردوں میں بھی اور ہماری بہنوں میں بھی برداشت کرنے کی قوت ختم ہو گئی ہے. طلاق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال علی اللہ الطلاق، جو سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز ہے اسلام میں، جس کی ضرورتاً گنجائش رکھی گئی ہے، وہ طلاق ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو دیکھیے، اکا دکا طلاق کے واقعات پیش آئے ہیں. حالانکہ کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں صحابہ کی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں, بیوی کے ماں باپ کو, ان کے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خسر حضرت ابو سفیان تھے, آپ جانتے ہیں وہ کافروں کے سردار تھے, وہ غزوہ احد ان کی وجہ سے ہوئی, لیکن اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کے خسر ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ نے ان کا اتنا اعزاز فرمایا کہ جب وہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے پوری اہتمام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی. ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی, انہوں نے اپنا بستر سمیٹ دیا اور اپنے والد سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر کوئی مشرک آرام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, آپ نے کہا ان کے ساتھ اکرام سے پیش آؤ. اور جب آپ مکہ تشریف لے گئے اور مکہ فتح ہوا, اس وقت بھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے, لیکن اہل مکہ کے سردار تھے اور آپ کے خسر تھے. جب آپ نے مکہ والوں کے لیے امن کا اعلان کیا تو فرمایا کہ من دخل دارہ فہو آمن, جو اپنے گھر میں چلا جائے, ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے نہیں آئے, وہ امن میں ہے. یہ کافی تھا ہر آدمی کے لیے, لیکن ابو سفیان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے. عزت دی آپ نے ان کو. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بھی عزت دینی چاہیے, یہ نہیں کہ بیوی کے ماں باپ کو, اس کے خاندان کو, اس کے ساتھ پشتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جیسے اپنے ماں باپ کا احترام واجب ہے, ویسے ہی اپنے بیوی کے والدین اور ان کے خاندان کے لوگ, اگر وہ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے. اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں, پہلے زمانے میں طلاق کے واقعات بہت کم ہوتے تھے, حالانکہ گھروں میں دشواریاں زیادہ تھیں, کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھونے پڑتے تھے, مسالہ اپنے ہاتھ سے پیسنا پڑتا تھا, اور لکڑی اور کوئلے کے چولہے پر کھانا پکانا پڑتا تھا. بیچاری خواتین بہت دشواریوں سے گزرتی تھیں, اور خاندان بڑا ہوتا تھا. اب تو خاندان بہت مختصر ہونے لگا, آپ کے یہاں شاید کچھ بڑا ہوتا ہو, ورنہ عام طور پر اب خاندان کا تصور تین چار آدمی میں سمٹ آیا, شوہر, بیوی, دو بچے, زیادہ سے زیادہ ماں باپ. اس زمانے میں بڑے خاندان ہوتے تھے, عورتیں پورے خاندان کو سنبھالتی تھی اور اس کو برداشت کرتی تھی. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر, شادی ہوئی اور لڑکی چاہتی ہے کہ ہمارا گھر الگ کر دیا جائے, بیچاری بوڑھی ماں ہے, بیوہ ماں ہے, آخر اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, اس کی نگرانی, اس کی ضروریات کو کون پورا کرے گا. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر, شوہر نے اگر باہر سے آیا, شوہر جب باہر سے آتا ہے اس کے دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے, تناؤ ہوتا ہے. گھر میں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی آفس میں کام کر رہا ہے اس کا کیوں احترام کرے گا؟ اس کے ساتھی کیوں اس کا احترام کریں گے, خیال کریں گے؟ وہ باہر سے ٹینشن لے کر آتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, وہ اپنے رویے سے, وہ اپنے طرز عمل سے, وہ اپنی مسکراہٹ سے اس کو خوش کر دے. میری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورت کی عزت شادی سے پہلے, شادی کے بعد اس کے شوہر سے. آپ خاندان میں کتنی بھی محبوب ہوں, لیکن اگر آپ اپنے شوہر سے بے تعلق ہوں. شوہر نے عورت کو چھوڑ دیا, اس کی خاندان میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور اس میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر بیٹے اور بہو میں جھگڑا ہو, ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر بیٹی کے اندر ناراضگی پیدا ہو رہی ہے تو بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائیں, داماد سے بات کرے, سمجھا بجھا کر اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. آج جو اس وقت ہم لوگ عدالتوں سے شکوا کرتے ہیں وہ اسی لیے ہے, جب طلاق کے واقعات ہوتے ہیں, جب خلع کے واقعات ہوتے ہیں, جب یہ معاملات میڈیا میں پہنچتا ہے, جب یہ معاملات عدالتوں میں پہنچتے ہیں, تو ایک فرد کی بدنامی نہیں ہوتی ہے, پوری ملت کی بدنامی ہوتی ہے, اسلام کی اور شریعت کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنی خاندانی زندگی کو بہتر کریں. والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, بہو کے حقوق, داماد کے حقوق. لوگ سمجھتے ہیں کہ داماد کا کوئی حق نہیں ہے. داماد کا اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں, حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے. پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, کہیں چلے گئے ہیں. آپ ان کی تلاش میں نکلے, اور تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ مٹی پر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ وہاں پر محبت کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کی پیٹھ سہلانے لگے, جسم پر جو غبار لگا تھا اس کو صاف کرنے لگے, اور محبت کے ذریعے, پیار کے ذریعے ان کو قریب لانے کی کوشش کی, اور پھر ان کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. تو اپنی بہو سے پیار کرنا, اپنے داماد سے پیار کرنا, اور اگر کبھی میاں بیوی کے رشتوں میں تلخی پیدا ہو تو اس تلخی کو دور کرنا, یہ ماں باپ کی, والدین کی, سماج کی ذمہ داری ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, پوری زندگی میں سوائے مرض وفات کے, جس میں آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں تھے, ایک ہی بار آپ کی تکبیر اولا فوت ہوئی, جماعت میں آپ دیر سے پہنچے. وہ کب؟ قبیلہ بنو سلمہ کے دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. حضور قبیلہ بنو سلمہ میں تشریف لے گئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مسجد میں رہو. یہ لوگ مسجد بنی سلمہ میں رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خاندان میں گئے جس میں جھگڑا تھا. انہوں نے دعوت نہیں دی تھی, حضور خود گئے. اور پھر حضور کی حکمت دیکھیے کہ دوسرے صحابہ کو مسجد میں روک دیا, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو بعض کمزوریاں بھی لوگوں کے سامنے آتی ہیں, آدمی اس سے ہتک محسوس کرتا ہے, تو لوگوں کو اپنی ہتک محسوس نہ ہو. اور آپ نے دونوں کے درمیان صلح کرائی. عصر کا وقت تھا, اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ نماز قضا ہو جائے گی. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت ابو بکر بہت رقیق القلب تھے, انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا, عبد الرحمن ابن عوف سے کہو. پھر وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے, انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. جب نماز شروع ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں پہنچے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے منع فرما دیا. یعنی آپ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو جماعت اتنی زیادہ محبوب تھی, دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں تاخیر کو گوارا فرمایا. تو اس لیے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, نزاع پیدا ہو جائے, تو ان میں صلح کرانے کی اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.